یہ سیڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com۔ مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر، نوشین پلازا، علی مارکیٹ، خیابان سر سید، سیکٹر 2، راولپنڈی۔ فون نمبر 0514830386، فہیم نثار سلفی 0301561588۔
تو میرے بھائیوں، کیا پتہ چلا مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ غریب نواز کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ روزی آدم دستگیر کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ داتا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ صفات خالص فقط رب ذی جلال ہی کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی اور کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ رب فرمایا، اللہ رب العزت نے سورۃ النجم آیت نمبر 23 کے اندر، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ ارشاد فرمایا، یہ تو چند نام ہے جو تم اور تمہارے بزرگوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو کسی کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ آگے ارشاد فرمایا، یتبعون الا الظن، یہ لوگ تو بس گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا کارساز بناتی ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف آیت نمبر 102 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، فقط اللہ رب العزت ہی کو اپنا کارساز بناؤ اور یوں کہا کرو، یا اللہ مدد، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کو گمراہ قرار دیا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر ارشاد فرمایا، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ ارشاد فرمایا، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر یسوع کو پکارے، جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے، وہ بیچارے تو ان کی دعاؤں سے ہے ہی غافل۔ واذا بشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ سارے کے سارے ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادات کا انکار کر دیں گے۔ محشر کے میدان میں تمام کی تمام مخلوق، جن کی بھی دنیا میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے رہے ہیں، وہ سب کے سب ان عبادات کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، اے عیسیٰ، کیا تو نے ان عیسائیوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا الہ بنا لے؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق۔ اے اللہ، آپ پاک ہیں، میں ایسی بات کیوں کہوں جس کا مجھے حق ہی حاصل نہیں ہے؟ اسی طرح دیگر صالحین بھی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر آپ کو مشکل کشا حاجت روا مانے؟ جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گے، اللہ، میں نے تو کسی سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے حاجت روا مشکل کشا ماننا۔ تم میری جھوٹی محبت کی آڑ میں جناب شیخین ابی بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دینا، ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے اوپر کیچڑ اچھالنا، جناب علی ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اسی طرح حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ آپ کی جھوٹی محبت کی آڑ میں اپنے اوپر تشدد کریں، لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کے نام کی سبیلے لگائیں؟ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر آپ کو غوث اعظم دستگیر مانے، لوگ آپ کے نام کی کیا حمیدیں۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اسی طرح علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر آپ کو داتا مانے، جناب علی حجویری ان باتوں کا انکار کر دیں گے، کہہ دیں گے اللہ میں نے تو کسی سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر مجھے داتا ماننا، تم کرسی حاصل کرنے کے لیے میری قبر کو گلاب کے رخ سے غسل دینا، وہ بھی ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اسی طرح تمام کی تمام مخلوق جن جن کی بھی دنیا میں لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر عبادت کرتے رہی ہیں، وہ سب کے سب قیامت کے دن ان عبادت کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اور میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں کہ بھائیوں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنا یہ شرک ہے، تو آگے سے جھٹ کر جواب دیتی ہیں کہ تم لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو مدد کے لیے کہتی ہو، کسی سے گاڑی مانگ لی، کسی سے پیسے ادھارے لے لیے۔ میرے بھائیوں یہ وہ مدد ہے جس پر وہ دینے والا قادر ہے اور زندہ سامنے موجود ہے، بلکہ یہ وہ تعاون ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا وتعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ لیکن قبر والوں کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 22۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 56 اور 57 کے اندر ارشاد فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگوں جن کو بھی تم اپنے گمانے باطل میں پکارتی ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تم سے کسی مشکل کو دور نہیں کر سکتے اور نہ اسے بدل سکتی ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محرورا، ارشاد فرمایا یہ بیچارے تو خود اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتی ہیں، اس کی رحمت کے محتاج ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہیں، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ فاطر آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر یوں ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتی ہیں وہ ایک کھجور کے کتلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، ارشاد فرمایا کہ تم ان کو پکارو یہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے، اگر بالفعل سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے۔ ویوم قیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ پھر آئیے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، نہیں میرے بھائیوں یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 کے اندر یوں ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتی ہیں وہ تمہاری طرح بندے ہی ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ملائکہ کو پکارتے تھے، انبیاء کو پکارتے تھے، جنات کو پکارتے تھے، صالحین کو پکارتے تھے۔ میرے بھائیو اب میں آپ لوگوں کے سامنے وہ جائز وسیلے بیان کرنا چاہتا ہوں جن کے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں التجائیں قبول فرماتا ہے، کیونکہ آج کل کچھ پیٹ کے پجاری مولوی وسیلے کی آڑ میں لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلتی ہیں، لوگوں کو قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الرعد آیت نمبر 7 کے اندر یوں ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتی ہیں میں ایسے لوگوں کو رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ میرے بھائیو وہ پہلی چیز کیا ہے جس کے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں التجائیں قبول فرماتا ہے؟ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے پکارے، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 کے اندر ارشاد فرمایا وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہے تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ میرے بھائیوں ہمیں یوں کہنا چاہیے اللہم یا حی یا قیوم، اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہر چیز کے تھامنے والے ہماری دعا کو قبول فرما، یا رحمان یا رحیم اے رحم کرنے والے ہمارے اوپر رحم کر، یا رازق اے رزق عطا کرنے والے ہمیں رزق دے، یا غ غفور اے معاف کرنے والے ہمیں بخش دے. اس طرح میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے پکارے, ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کریں, التجائیں کریں. یہ ایک چیز ہو گئی. اب دوسری چیز کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان نیک عملوں کا وسیلہ پیش کریں جو نیک اعمال ہم نے خالصاً فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے کیے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, کتاب احادیث الانبیاء حدیث کا نمبر ہے 680, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر تین نوجوان تھے, وہ ایک غار کے اندر چلے گئے, غار کے سامنے بہت بھاری چٹان گر گئی, غار سے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا. ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان نیک عملوں کا وسیلہ پیش کریں جو نیک اعمال ہم نے خالصاً فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے نیک عملوں کا وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں اس مشکل سے نجات دے دی. میرے بھائیوں یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیماً اپنی امت کو بتلایا ہے. ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم وہ نیک اعمال جو خالصاً فقط اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں ان نیک عملوں کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعائیں کریں, التجائیں کریں. جیسا کہ نماز, روزہ, زکات, حج, والدین کی خدمت, پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, کیونکہ نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے. اسی طرح میرے بھائیو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ بنائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے. آپ یوں کہیں, اے اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں, تو میری دعا کو قبول فرما. اسی طرح میرے بھائیو کثرت سے سجدے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم رکوع کے اندر کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرو اور سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت سے کثرت سے دعائیں کرو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے وہ اپنے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے مسلمانوں اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں. اب تیسری چیز کیا ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کو, پرہیزگار کو, متقی کو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ زندہ ہو, عقیدہ توحید اس کا صحیح ہو. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, کتاب الصلاۃ باب الاستسقاء حدیث کا نمبر ہے 955. جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ خلافت میں ایک دفعہ بارش کی دعا کرنے کے لیے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, جو اس وقت زندہ تھے, صحابہ میں بزرگ تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا ہے, ارشاد فرمایا, علیکم سنتی و سنت خلفائے راشدین المہدین من بعدی, کہ تمہارے لیے میرا طریقہ اور میرے بعد جو میرے خلفائے راشدین آئیں گے ہدایت یافتہ ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنا. میرے بھائیو جناب عمر خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی پیروی کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو حکم دیا ہے. تو جناب عمر کا یہ اسوہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کو, پرہیزگار کو, متقی کو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ زندہ ہو, عقیدہ توحید اس کا صحیح ہو. یار بھائیو میں آپ لوگوں کی یہاں توجہ چاہتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں, لیکن اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہ گئے, انہوں نے آپ کی قبر پر جا کر آپ کی ذات کے وسیلے سے اللہ کو نہ پکارا. میرے بھائیو اگر کسی کی موت کے بعد اس کی قبر پر جا کر اس کی ذات کے وسیلے سے اللہ کو پکارنا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول کے صحابہ ضرور ایسا کرتے, لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے کہ کسی کی موت کے بعد اس کی قبر پر جا کر اس کی ذات کے وسیلے سے اللہ کو پکارا جائے. بلکہ وہ لوگ جناب عباس کے پاس گئے جو اس وقت زندہ تھے, صحابہ میں بزرگ تھے, رسول اللہ کے چچا تھے, ان سے دعا کرنے کے لیے کہا. میرے بھائیوں یہ تین چیزیں ہو گئی. پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو اللہ کی اچھے اچھے ناموں کے ذریعے پکارے, ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کریں, التجائیں کریں. دوسری چیز کیا ہے کہ ہم ان نیک عملوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. جو نیک اعمال ہم نے خالصا فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے کیے ہیں. تیسری چیز کیا ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کو, پرہیزگار کو, متقی کو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے بشرطے کہ وہ زندہ ہو, عقیدہ توحید اس کا صحیح ہو. مگر ان جائز وسیلوں کے علاوہ جو وسیلے کچھ پیٹ کے پجاری مولویوں نے گھر گھر کے لوگوں کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں کہ قبروں والوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارا جائے, ان کی قبروں کے پاس جا کر جانور ذبح کیے جائے, ان کی خوشبودی حاصل کرنے کے لیے نظر و نیاز دی جائے, ان کی قبروں پر عمارتیں بنائی جائیں, میرے بھائیو یہ تو شرک ہے, حرام ہے. اسلام کے اندر ایسا کرنے کے لیے نہ تو اللہ رب العزت نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم اپنی امت کو دی ہے. سچ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ شورا آیت نمبر 21 کے اندر ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں, جس شریعت کے لیے اللہ نے تو کسی کو کوئی حکم نہیں دیا. میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے تو کسی سے نہیں کہا کہ تم قبروں والوں کے وسیلے سے مجھے پکارو, اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی راستہ اپنی امت کو بتلایا ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے مسلمان بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے. جیسا کہ مسلمان نماز کی حالت میں سورۃ فاتحہ میں پرت اپنے رب کو پکارتی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, یعنی مسلمان نماز کی حالت میں بغیر کسی قبر والے کے وسیلے سے اپنے رب کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیو ترمذی کے اندر حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس بات کی تعلیم دی, اے لڑکے جب بھی پکار تو اللہ ہی کو پکار, اور جب بھی پناہ طلب کر تو اللہ ہی سے کر. میرے بھائیو اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہاں ہے. میرے بھائیو اللہ رب العزت کی صفات میں سے صفت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستری ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 7 مقامات پر ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستری ہے, جیسا کہ سورۃ طہ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى, کہ رحمان اپنے عرش پر مستری ہے. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی آئی, اللہ کے رسول نے اس سے 2 سوال کیے, پہلا سوال اين الله, اللہ کہاں ہے, اس نے عرض کی اللہ فی السماء, اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں, اس نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے آزاد کر دو, یہ تو مومنہ ہے. میرے بھائیوں کیا پتہ چلا, جو بندہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے وہی مومن ہے. الحمدللہ ہم قرآن حدیث کے ماننے والوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارا رب اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے, اور کس طرح مستوی ہے ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے, وہ کیفیت مجہول ہے. بس ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے, جیسا اس کے کمال اور جلال کے لائق ہے, اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے, ہر چیز اس کے علم میں ہے, کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں, چاہے کوئی چیز آسمانوں میں ہو یا زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو یا پہاڑوں کے اوپر ہو یا پہاڑوں کے نیچے ہو یا سمندروں کی تہ میں ہو, ہر چیز اللہ رب العزت کے علم میں ہے, کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں. میرے بھائیوں یہ جو عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے, یہ عقیدہ باطل ہے, قرآن حدیث کے خلاف ہے, اور سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے. میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے قریب ہے, اپنی مخلوق کے ساتھ ہے. تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق کے قریب ہونا, اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا کس معنی میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے اپنی مخلوق کے قریب ہے, اپنی مخلوق کے ساتھ ہے, یعنی اللہ رب العزت کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے, کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں. اے میرے بھائیو اگر آپ لوگوں کو مزید تفصیل پڑھنی ہے تو ایک کتاب ہے توحید خالص, شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر 150 احادیث ذکر کی ہے جن کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے, اور دلائل کے ساتھ شیخ رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے. میرے بھائیوں اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ غائب کا جاننے والا کون ہے. میرے بھائیوں یہ صفت خالصا فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے, اللہ ہی وہ ذات ہے جو غائب کا جاننے والا ہے, ماں سوا اللہ کی اور کوئی غائب نہیں جانتا. اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب, پیارے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غائب جانتا ہوں. میرے بھائیو, اللہ کے نبی سے جب کسی چیز کے متعلق سوال کیا جاتا, اگر اللہ کے رسول کو اس بات کا علم نہ ہوتا تو اللہ کے نبی خاموش رہتے اور وحی کا انتظار کرتے. سچ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ النجم کے اندر, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, جو بات بھی کرتے ہیں ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں. میرے بھائیو, صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب جانتے تھے, اس بندے نے اللہ رب العزت کے اوپر بہتان لگایا, کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ النمل آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا ہے, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. پیارے نبی, آپ کہہ دیجئے نہ کوئی آسمانوں میں نہ کوئی زمین میں ما سوا اللہ کے کوئی غائب نہیں جانتا. وما یشعرون, یہ بیچارے تو اتنا تک نہیں جانتے, ایانا یبعثون, کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا. اس لیے میرے بھائیو, اس بات پر ایمان رکھو کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو غائب کا جاننے والا ہے, ما سوا اللہ کے اور کوئی غائب نہیں جانتا. پیارے بھائیو, اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ دیکھنے اور سننے والا کون ہے. میرے بھائیو, یہ صفات خالص فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں. اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہو کر پوری مخلوق کو دیکھ رہا ہے, پوری مخلوق کی پکاریں سن رہا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کی تہہ کا اندھیرا, وہاں انہوں نے کس کو پکارا اور کس نے ان کی وہاں پکار کو سنا اور ان کی وہاں مشکل کشائی کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين, فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. میرے بھائیو, اللہ رب العزت ہی نے ان کی پکار کو وہاں سنا اور ان کی وہاں مشکل کشائی کی. اسی طرح میرے بھائیو, صحیح مسلم کے اندر حدیث کتاب الجہاد میں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگی احزاب کے دن اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کا مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھے دشمنوں کے احوال کی خبر لا کر دیتا ہے. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں, اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا, اے حذیفہ اٹھو جاؤ اور جا کر مجھے دشمنوں کے احوال کی خبر لا کر دو. حذیفہ کہتے ہیں, سردی کی رات تھی, میں گیا, میں نے جا کر دشمنوں کے احوال کی خبر لا کر اللہ کے نبی کو دی. میرے بھائیو, اس حدیث کے اندر ان لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہے جو لوگ یہ بد عقیدگی رکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں اور مخلوق کے لیے بھی حاضر اور ناظر کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں. اے میرے بھائیو, اگر اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتے تو پھر کیوں اللہ کے نبی نے حذیفہ ابن یمان کو بھیجا, اے حذیفہ جاؤ جا کر مجھے دشمنوں کے احوال کی خبر لا کر دو. اے میرے بھائیو, اگر آپ لوگوں کو مزید تفصیل پڑھنی ہے تو سورہ آل عمران آیت نمبر 44 پڑھ لیجئے, اسی طرح سورۃ یوسف آیت نمبر 102 پڑھ لیجئے, اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 44, 45 اور 46 پڑھ لیجئے. اس لیے میرے بھائیو, اس بات پر ایمان رکھو کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہو کر پوری مخلوق کو دیکھ رہا ہے, پوری مخلوق کی پکاریں سن رہا ہے, سبحان و تعالی. میرے بھائیو, اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے. میرے بھائیو, یہ صفت خالص فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو حی لا یموت ہے, جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, جسے کبھی موت نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی, ہر چیز کو فنا ہونا ہے, ہر چیز کو ختم ہونا ہے, باقی رہنے والی آپ کے رب کی بابرکت ذات ہے, وہی باقی رہے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا, انک میت وانہم میتون. ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی, آپ کو بھی مرنا ہے اور ان سب کو مرنا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ شہداء کی زندگی کی آڑ میں اور لوگوں کے لیے زندگیاں ثابت کرتی ہیں اور لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلتے ہیں. میرے بھائیوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے شہداء کی زندگی کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. ایک آیت سورۃ البقرہ میں ہے اور ایک آیت سورہ آل عمران کے اندر ہے. سورہ آل عمران آیت 169 کے اندر ارشاد فرمایا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. میرے بھائیو, صحیح مسلم کے اندر اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. وہ کہتے ہیں ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے اس آیت کے بارے میں پوچھا, اے اللہ کے نبی, شہداء کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ کی عرش کے نیچے کچھ کندیلیں لگ رہی ہیں جہاں شہداء کی روحیں بسیرا کرتی ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں رزق پاتی ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے سورۃ یاسین کے اندر ایک موحد کا قصہ بیان کیا ہے کہ جب قوم والوں نے اسے شہید کر دیا تو اس کی روح کو کیا حکم ہوا؟ قیل ادخل الجنہ, کہ جنت کے اندر داخل ہو جا. تو میرے بھائیوں, کیا پتا چلا کہ شہداء کو جو زندگی حاصل ہے وہ جنت کے اندر ہے. جنت کے اندر ان کی روح کو رزق مل رہا ہے, نہ کہ وہ دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں تصرفات کر رہے ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی بد عقیدگی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اس بات پر ایمان رکھو کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو حی لا یموت ہے, جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اسے کبھی موت نہیں. سبحانہ وتعالی. پیارے بھائیوں, اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ شبہات کا ازالہ چاہتا ہوں. نمبر ایک, ایک حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا, اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے کے مقابلے پر دنیا میں رغبت کرو گے. میرے بھائیوں, اس حدیث کی آڑ میں لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا اندیشہ نہیں ہے, پھر یہ امت کیسے شرک کر سکتی ہے؟ اور خوب لوگوں کو اس حدیث کی آڑ میں قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کیا جاتا ہے. پیارے بھائیوں, سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس حدیث کی وہ شرح بیان کرتا ہوں جو اس حدیث کی شرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں, قولہما اخاف علیکم ان تشرکوا ای علی مجموعکم لان ذلک قد وقع من الباب. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا اندیشہ نہیں ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی امت مجموعی طور پر شرک نہیں کرے گی, کیونکہ امت مسلمہ میں سے بعض افراد کی جانب سے شرک کا وقوع ہوا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور احادیث مروی ہیں کہ آپ کی امت میں سے کچھ لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے اور کر رہے ہیں, جیسا کہ ترمذی کے اندر حدیث ہے. کتاب الفتن میں صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان, کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں اور بت پرستی اختیار نہ کر لیں. اسی طرح میرے بھائیوں, صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے. ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, لتتبعن سنن من كان قبلكم, کہ تم اپنے پہلوں کے نقشے قدم پر چلو گے, بالکل ان کے برابر ہو جاؤ گے. اگر ان میں سے کوئی کانڈے کے سوراخ میں گیا تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے. قالوا اليهود والنصارى, اللہ کے رسول سے کہا گیا, اے اللہ کے نبی, کیا اگلے لوگوں سے آپ کی مراد یہودی اور عیسائی ہے؟ قال فمن, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اور کون مراد ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں, جس طرح یہودی اور عیسائی قبر پرستی کے شرک میں مبتلا تھے, اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہے. یہودی اور عیسائیوں نے اپنے اپنے انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو کیا, اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا اور دیگر صالحین کی شان میں غلو کیا. عیسائیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہے. تو مسلمانوں کے اندر بھی ایک شاعر اٹھا, اس نے کہہ دیا, وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, نعوذ باللہ من ذلک, اللہ کو نبی بنا دیا اور نبی کو اللہ بنا دیا. اور ایک نے کہا, حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے, ہمیں در خواجہ پہ سجدے روا ہے. اور ایک نے کہا, چاچر من مدینہ ڈسٹرکٹ کوٹ مٹھن بیت اللہ باہر دے وچ پیر بری در باطن دے وچ اللہ. ہم کہتے ہیں اگر یہ کفر نہیں, یہ شرک نہیں, تو پھر ہم نہیں جانتے کہ کفر کیا ہے, شرک کیا ہے. لا حول ولا قوت الا الا باللہ. میرے بھائیو یہودی اور عیسائی اپنے اپنے علماء اور مشائخ کی اندھی تقلید میں مبتلا تھے, اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے اماموں اور پیروں کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو رد کر دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب دوسرا شبہ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی سرزد ہو گئی تھی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کو پکارا تھا اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. میرے بھائیو یہ بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب کی جاتی ہے, حالانکہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے. میرے بھائیو اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید ابن اسلم, جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ موضوع روایت کرنے والا راوی ہے. میرے بھائیو آدم علیہ السلام نے جو کلامات کہے تھے جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ سورۃ الاعراف میں وارد ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ وہ کلامات ہیں, یہ وہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام نے کی تھی اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. اس کے علاوہ میرے بھائیوں لوگوں کے اندر ایک اور بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ اگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. میرے بھائیوں یہ بات بھی قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت ہی کے لیے. یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ ہم فقط اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں خالصا. میرے بھائیو اب جو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جادو, کہانت اور نجومیت. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے اندر جادو کو کفر قرار دیا ہے, ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جو جادو کرتی ہے یا جادو کرواتے ہیں. طبرانی کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو جادو کرتا ہے جادو کرواتا ہے. جادوگر کی سزا جو حدیث کے اندر مروی ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے. میرے بھائیو جادو وہ گناہ ہے جو انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے, لیکن آج کتنے ہی افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ کتنے ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد اور خواتین اس جادو جیسے کفر میں مبتلا ہے. میں ایسے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ بھی اس جادو جیسے کفر میں مبتلا ہے وہ لوگ اس کفر سے سچے اور خالص توبہ کریں اللہ کے حضور. اور کچھ لوگ جادو کا علاج جادو سے کرتے ہیں. اللہ کے نبی سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہی من عمل الشیطان, یہ شیطانی عمل ہے. البتہ قرآن کریم کی آیات سے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر جو دعائیں مروی ہیں ان سے علاج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں مسند احمد کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنا وعرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا کہ جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا, جا کر اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا, پھر اس کی بات کی تصدیق کی, تو یقیناً اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے. لیکن آج کتنے ہی افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ کتنے ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد اور خواتین ان شعبت باز ان ٹھگوں کے پاس جاتے ہیں, جا کر گمشدہ چیزوں کے متعلق سوالات کرتے ہیں اور پھر ان کی بڑی وکالت کرتے ہیں جن کے پاس روحانی علم ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں بابا جی ہمارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنا, بابا جی ہمارے لیے توتا اڑانا. اے میرے بھائیو اگر یہ ٹھگ دجال اتنا ہی کچھ جانتی ہو تو یہ روڈوں پر کیوں بچے کھاتے پھرتی ہو. اسی طرح میرے بھائیو پاکستان کیو ٹی وی کے اوپر ایک صاحب استخارہ کی آڑ میں کہانت اور نجومیت کرتی ہے اور لوگوں کو غیب کی خبریں دینے کے دعوے کرتی ہے. میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استخارہ رسول اللہ کی سنت ہے, لیکن اللہ کے نبی نے ایسی کوئی تعلیم اپنی امت کو نہیں دی ہے کہ ایک شخص بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کے لیے استخارہ کرے. بلکہ میرے بھائیو یہ شخص کاہن ہے نجومی ہے جو استخارہ کی آڑ میں لوگوں کے عقیدے بگاڑ رہا ہے, اس سے ہوشیار ہو جاؤ میرے بھائیو. اسی طرح میرے بھائیو کچھ لوگ اپنے گلوں کے اندر تعویذات لٹکاتے ہیں, ہاتھوں پر بخار کی وجہ سے دھاگے باندھتے ہیں, انگلیوں پر چھلے پہنتے ہیں جی فلاں درگاہ سے چھلا لا کر پہنا ہے. اسی طرح کچھ لوگ سکھوں کی طرح اپنے ہاتھوں پر کڑے پہنتے ہیں اور کچھ لوگ بھیل اور بھنجوں کی طرح کانوں میں مدریاں ڈالتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیو کچھ لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر اور گھروں کے اندر ہرے ہرے اور کالے کالے کپڑے لٹکاتے ہیں تبرک کے طور پر. مسند احمد کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرک, جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے, آپ نے کوئی تصدیق نہیں فرمائی کہ یہ تعویذ قرآن پر مبنی ہے اور یہ غیر قرآن پر مبنی ہے, بلکہ اللہ کے نبی نے ہر قسم کے تعویلات سے اپنی امت کو منع کیا ہے. اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو گلے میں لٹکانے کے لیے نازل نہیں کیا. میرے بھائیوں قرآن کریم کو پڑھو, قرآن کریم کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو, قرآن کریم کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. اس معنی میں قرآن ہمارے لیے شفا ہے. اکثر لوگ قرآن کریم کو تو پڑھتے نہیں, قرآن کے حکم کو مانتے نہیں, قرآن کہتا ہے نماز پڑھو نماز تو پڑھتے نہیں, لیکن لکھ لکھ کر اپنے گلوں میں لٹکاتے ہیں. یہ عجیب اصول ہے. اور کچھ لوگ قرآن کریم کو گلے میں لٹکا کر لیٹرن میں چلے جاتے ہیں. اس طرح تو میرے بھائیوں قرآن کریم کی توہین لازم آتی ہے, اس لیے ان حرکوں سے توبہ کرو. اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی قسم اٹھاتے ہیں. کوئی کہتا مجھے باپ کی قسم, کوئی کہتا مجھے اولاد کے سر کی قسم, کوئی کہتا میرے سامنے نعمت پڑی ہوئی ہے, کوئی کہتا مجھے مرشد کی قسم, کوئی کہتا مجھے رزق کی قسم. میرے بھائیوں ترمذی کے اندر حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی قسم اٹھائے تو اللہ کی قسم اٹھائے ورنہ خاموش رہے.
اس کے علاوہ میرے بھائیوں کچھ چیزیں اور بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ شرکیہ امور ہیں, جیسا کہ بدشگونی لینا. کچھ لوگوں کے اندر یہ بدعقیدگی بڑی پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر گھر سے نکلتے ہوئے صبح کسی کو دیکھ لیں, اگر اس دن کام خراب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کا صبح منہ دیکھا تھا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے کام تک کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ لوگ جب ان کی دکان پر کوئی ادھار لینے والا جاتا ہے صبح تو کہتے ہیں کہ تم پہلے گاہ کو تھوڑی سی بونی کرا کر جاؤ ورنہ سارا دن بے بستی ہوگی. اور کچھ لوگ 13 کی عدد کو بڑا مضبوط سفر کرتے ہیں, اور کچھ لوگ سفر کے مہینے کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں, اور کچھ لوگ الو کے بولنے کو بڑا مضبوط سفر کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ اگر ہاتھ میں خارش ہوئی تو پیسے ملیں گے. اور کچھ لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہیں کہ جب آنکھ بھٹکتی ہے تو کہتے ہیں کوئی مصیبت آنے والی ہے. اور کچھ لوگ یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ اگر چھت پر کوا بولے تو کوئی مہمان آنے والا ہے. اسی طرح کچھ لوگ رات کو جھاڑو دینے کو بڑا برا تصور کرتے ہیں کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے. میرے بھائیوں یہ سب بدشگونی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے. ارشاد فرمایا الطیرۃ الشرک, یہ بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے. اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ لوگوں کی زندگی اور حوادث میں ستاروں کی تعبیر کا عقیدہ رکھتے ہیں. اگر کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے یا کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کا ستارہ گردش میں ہے. میرے بھائیوں یہ بھی شرکیہ امور میں سے ہے. ستارے تو خود اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں جنہیں آسمان دنیا کی زینت کے لیے اور شیاطین کو مارنے کے لیے اور راستے کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یار بھائیو میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں ایک اور چیز بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ شرکیہ امور میں سے ہے, اور وہ ہے ریاکاری. اللہ رب العزت معاف کرے, آج یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر عام ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاکاری کے فتنے کو فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے. لیکن بڑے ہی افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ اس ریاکاری کے فتنے میں مبتلا ہے, بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس ریاکاری کے فتنے سے محفوظ ہیں. میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بھائیوں آپ لوگ ریاکاری کے فتنے سے خبردار ہو جائیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں اگر جب وہ کوئی نیک عمل کر رہے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اس عمل کی خبر لوگوں کو ہو جائے اور ہمیں شہرت اور تعریف حاصل ہو. مثلاً اگر کوئی رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے یا نفلی روزہ رکھتا ہے یا صدقہ کرتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کے اندر میرے ان عملوں کا چرچا ہو جائے اور مجھے شہرت حاصل ہو اور لوگ کہیں کہ کتنا ہی عبادت گزار انسان ہے. اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ ایسے ہیں اگر وہ قرآن کریم کو حفظ کر لیں تو بڑے فخر سے لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ ایسے ہیں جب لوگوں کی موجودگی میں قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اپنی آواز کو بڑا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں کہ کیا خوب آواز ہے. اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ ایسے ہیں جب لوگوں کے سامنے تقریر کریں تو لفظوں کو بڑا بنا بنا کر ادا کرتے ہیں تاکہ سننے والے یہ کہیں کہ کیا خوب اندازے بیان ہے. اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ اپنے کہیں اپنے آپ کو خود عالم کہتے ہیں حالانکہ وہ اس بات کے مستحق نہیں ہے. اگر کوئی ان کو عالم کے لقب سے نہ پکارے یا ان کو طالب علم کہے تو آگے سے ناراض ہوتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بازاروں میں گلیوں میں لوگوں کے سامنے بڑی بڑی لمبی لمبی کے چپلیے لے کر گھومتے ہیں. میرے بھائیوں یہ بھی ریاکاری کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے اجتناب کرو. اور مختصر بات یہاں یہ ہے کہ ہر وہ نیک عمل جس میں اللہ رب العزت کی خوشنودی مقصود نہ ہو بلکہ لوگوں سے شہرت اور تعریف مقصود ہو تو میرے بھائیوں یہ ریاکاری ہے. اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ انسان کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کے فتنے کو شرک خفی قرار دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرے اور اللہ رب العزت سے دعا کیا کرے جس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اسی طرح میرے بھائیوں اب میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایسے امور ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ شرکیاں ہیں, حرام ہیں, لیکن اکثر لوگ انہیں شرکیاں سمجھتے ہی نہیں اور ان میں سے زیادہ کا تعلق زبان کے کلمات سے ہے. مثلا یہ کہنا کہ میں اللہ کی اور تیری پناہ پکڑتا ہوں, میں اللہ پر اور تجھ پر توکل کرتا ہوں, یہ اللہ اور تیری طرف سے ہے, میرا اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی نہیں, میرے لیے آسمان میں اللہ ہے اور زمین پر تو ہے, اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا. اسی طرح میرے بھائیو یہ کہنا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. میرے بھائیو ان کلمات میں سے صحیح طریقہ یہ ہے اگر کہا جائے تو یوں کہنا چاہیے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں پھر آپ کی پناہ پکڑتا ہوں, یعنی لفظ اور کے بجائے لفظ پھر استعمال کیا جائے. اسی طرح میرے بھائیو میرے کل ملوک شہنشاہ جیسے الفاظ کسی بھی انسان کے متعلق استعمال کرنا, جیسے کہا جاتا ہے شہنشاہ ایران, یہ میرے بھائیوں محرمات میں سے ہیں. اور منافق اور کافر کے لیے لفظ سید یا اس کا ہمدانی کوئی لفظ استعمال کرنا بھی ناجائز ہے, حرام ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اپنی گفتگو میں حرف لو یعنی اگر کا استعمال کرنا جو کہ ناراضگی اور ندامت اور حسرت پر دلالت کرتا ہے اور شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے. جیسے لوگ یہ کہتے ہیں اگر گھر میں کٹیاں نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی, اگر میں فلاں جگہ نہ جاتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. اسی طرح میرے بھائیوں یہ کہنا بھی ناجائز ہے یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے. میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرے تو پورے عزم کے ساتھ کرے. اور ان میں وہ سارے کلمات داخل ہیں جن میں زمانے کو گالی دی جاتی ہے, مثلا کتنا برا زمانہ ہے, کتنا منحوس وقت ہے, زمانہ بڑا غدار ہے, زمانہ خراب ہے, زمانہ خراب ہے. کیونکہ زمانے کو گالی دینا اللہ رب العزت کو گالی دینا ہے جس نے زمانے کو پیدا کیا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں ان میں وہ سارے کلمات داخل ہیں جن میں غیر اللہ کی طرف اب کی اضافت کی جاتی ہے, جیسا کہ عبد النبی, عبد الرسول, عبد الحسین, غلام علی, غلام الرسول, غلام محی الدین, پیر بخش. میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے ہی محبوب ترین نام ہیں. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں عبداللہ, عبد الرحمن, عبد السمیع, عبد الکریم, عبد اللطیف, عبد الخبیر. اسی طرح میرے بھائیوں یوں نام رکھیں محمد, احمد, ابراہیم, اسماعیل, اس طرح پیارے پیارے نام رکھیں. یہ جتنے بھی کلمات میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں یہ حرام ہیں, ناجائز ہیں, توحید کے کمال کے منافی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ اپنی گفتگو کے دوران ان کلمات کا استعمال کیا جائے. پیارے بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے منکرین تقدیر کا بیان. تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے, تقدیر کا انکار کفر ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو تب تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب جبریل علیہ السلام کو جہاں ایمان کے 6 ارکان بتلائے وہاں ایک رکن یہ بھی بتلایا کہ اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لایا جائے. اسی طرح میرے بھائیوں مسند احمد کے اندر حدیث ہے جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے تو اس وقت تک لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ یقین نہ کر لے کہ جو تکلیف تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتی اور جو نہیں پہنچی وہ کبھی تجھے پہنچ نہیں سکتی. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا. اس نے عرض کی اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دے. بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس عقیدے کے علاوہ کسی اور دوسرے عقیدے پر مرا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں لایا
اللہ عز و جل اسے دوزخ میں جلائے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ ایمان بالقدر چار امور سے مکمل ہوتا ہے۔ نمبر ایک، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت اپنے علم سابق کی بنا پر کائنات میں رونما ہونے والی ہر چیز کا اجمالاً اور تفصیلاً علم رکھتا ہے۔ نمبر دو، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی تقدیر لوہے محفوظ میں لکھ رکھی ہے۔ نمبر تین، یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے، اور یہ کہ اللہ رب العزت کا ارادہ اور مشیت رحمت پر مبنی ہے یا حکمت پر۔ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور نمبر چار، یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا نہ خالق ہے نہ ہی رب۔
یارے بھائیو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد شرک اکبر کی دلدل میں گری ہوئی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا پہلا سبب قرآن اور حدیث سے دوری، جہالت اور اندھی تقلید۔ مسلمان قرآن اور حدیث کے سامنے اپنے اماموں اور پیروں کے اقوال پیش کرتے ہیں، اکثریت جو قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے وہ فقط تبرک ہی کے لیے۔ مسلمانوں نے کبھی قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کیا کہ قرآن کریم کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ اکثر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے ساتھ محبت کے دم بھرتی ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، حدیث کسے کہتی ہیں، حدیث کی کون کون سی کتابیں ہیں، ان کا نام کیا ہے، سنت کا کیا معنی ہے، سنت کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ بیچارے صرف اسی چیز میں کھوئے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر، آپ زندہ ہیں اور وفات پا چکے ہیں، آپ کا سایہ تھا یا نہیں۔ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، انہی باتوں کو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار قرار دیتی ہیں۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا معاملہ آتا ہے تو شیطان یہ بات ذہنوں میں ڈال دیتا ہے کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، ہمارے مذہب کے اندر یہ بات نہیں ہے، ہمارے امام کا فتویٰ اس کے خلاف ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقلید کا کیا معنی ہے، کہ کسی امتی کی بات بغیر دلیل کے مان لینا، یہی تقلید ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تقلید کا لفظ ان جانوروں کے لیے استعمال کیا ہے، ہدی کے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا والہدی والقلائد، ہدی کے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان الموقعین کے اندر لکھا ہے کہ تقلید کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد جا کر ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کی تقلید شخصی دین اسلام کے اندر حجت نہیں بن سکتی۔ دین کے اندر حجت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات۔ میرے بھائیوں، اسی تقلید شخصی کی وجہ سے یہودی اور عیسائی گمراہ ہوئے، ان کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ میرے بھائیوں، ترمذی کے اندر حدیث ہے، علی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو سنتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں پہلے عیسائی تھا، ہم لوگ اپنے علماء کو مشائخ کو اپنا رب نہیں کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء حلال کرتے تھے اسے تم لوگ حلال جانتے تھے؟ کہا جانتے تھے۔ فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء حرام کرتے تھے اس کو تم حرام جانتے تھے؟ کہا جانتے تھے۔ فرمایا کہ یہی اللہ رب العزت کا مقصود ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنے علماء مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے، اس کی نماز، زکات، روزہ، حج، قربانی، نذر و نیاز، ذبح کرنا اللہ ہی کے لیے خاص ہو، مدد مانگے تو اللہ سے، پناہ طلب کرے تو اللہ سے، دعا کرے تو اللہ سے، توکل کرے تو اللہ پر، امیدیں وابستہ کرے تو اللہ رب العزت سے، محبت کرے تو سب سے بڑھ کر اللہ سے، طواف کرے تو اللہ کے گھر کا، بوسہ دے تو حجر اسود کو نہ کہ قبروں کو، اور حجر اسود کو بوسہ دے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رب ذو الجلال کا قرآن بیان کیا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو قرآن اور حدیث کے اندر پڑھو اور اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اور ایک حدیث سن لو جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن ہر اس امتی کو ملے گی، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو میرا امتی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرتا تھا، ایسے موحد کو توحید پرست کو میری شفاعت ملے گی قیامت کے دن۔
العالمین. اس لیے میرے بھائیوں ہر قسم کے شرک سے توبہ کرو اور توحید خالص کو اپناؤ اور یہ پیری مریدی یہ تقلید ان چکروں سے باہر نکلو اور قرآن اور حدیث کو اپنا منہج بناؤ. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بات حق کہی حق سنی اس پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس چیز میں مجھ ناچیز سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے, میری اصلاح کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.